بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
دوسری حالت لائیں گے، یہ حالت ٹھیک ہے. اس اعتبار سے کس نے تنافس کا، مقابلے کا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو خدشہ اور اندیشہ تھا عبادت کے مقصد سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پہ جانے کا، وہ خدشہ اور اندیشہ بند. تو اس طریقے سے جو لوگ تمسک کرتے ہیں اس کو پکڑ سکتے، وہ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس طرح کی تہمت دھرتے ہیں کہ شریعت میں انہوں نے کوئی ترمیم کی یا شریعت میں کوئی چیز کی جاتی، انہوں نے کوئی چیز جاتی. اب اس طرح کی بدعت اگر کوئی شخص ایجاد کرے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید تو آپ سن چکے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں ہے. دوسری وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قدم رکھا ہے، اس کے جلد ہی بعد یعنی ہجرت کے بہت جلد بعد آپ نے مسلمانوں کو کچھ امور پر متوجہ کیا اور اکٹھا کیا، ان کے درمیان کچھ باتوں کا عہد و پیمان کیا، کرایا، بھائی چارگی کرائی. تو اس موقع پر یہ بھی ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں نہ کوئی شخص بدعت ایجاد کر سکتا ہے نہ کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے سکتا ہے. من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو شخص یہاں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. لا یقبل منہا صرف ولا عدل، نہ اس سے کوئی فریضہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا. اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدعت کتنی خوفناک چیز ہے اور کس قدر بڑا یہ جرم ہے کہ اللہ کی بھی لعنت اس پر ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے اور سارا فرض اور ساری نفل اس بدعت کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے. اس بدعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جنہیں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا تو بڑا بلیغ خطبہ دیا، وجلت من القلوب وذرفت من العیون، جس خطبے کو سن کر کے لوگوں کے دل تھرا اٹھے اور آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے. اس طرح کا بلیغ خطبہ آپ نے دیا تو اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے گویا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جیسے کوئی رخصت ہوتے ہوئے بات کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، اس طرح کی بات آپ نے کی ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت کیجیے، آپ ہمیں وصیت کیجیے، وصیت فرمائیے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک حکم تو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی شخص حکمراں بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور مانو، ولو کان عبدا عبدا حبشیا، اگر تو ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کان نرا سو زبیبت، جو ایسا شکل ہو کہ چھوٹا سا سر معلوم ہوتا ہے کشمش. بعض روایتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ نکٹے قسم کا آدمی، نکٹا غلام، نکٹا حبشی غلام جس کا سر بالکل کشمش کی طرح سے چھوٹا سا، اگر اس کو بھی تمہارا حاکم بنا دیا گیا تو اس کی بھی تم اطاعت کرو اور بات مانو. اور ایک بات تو یہ فرمائی تو ان نقم سطروں نے بادی اختلاف امورن کثیر ہے، تم لوگ میرے بعد اختلاف دیکھو گے اور بہت سی باتیں دیکھو گے، دین کے نام پر بڑے بڑے تماشے کھڑے ہوں گے. کیا کرنا ہے اسی صورت میں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ میری سنت کے ساتھ تمسک کرنا اور خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کے ساتھ تمسک کرنا. تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دانتوں سے جکڑ لو. تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دانتوں سے جکڑ لو. وإياكم ومحدثات الأمور، اور جو چیزیں نئی نئی ایجاد کی جائیں اس سے قطعی پرہیز کرنا اور بالکل الگ تھلگ اور دور رہنا. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہوگی، اور یہ معاملہ کہاں تک خطرناک تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 32 میں، 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی ہے. اب انہوں ان کی ایک حدیث ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ سن 32 سے پہلے ہی کی ہوگی، وفات سے پہلے ہی کی ہو سکتی ہے، وفات کے بعد کا تو کوئی سوال ہی پیدا ہوتا. تو ان کی ایک نصیحت ہے، کیا انہوں نے فرمایا؟ من کان مستن فلیستن بمن قد مات، جو شخص طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہو تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے. یہ 32 کی بات ہے. صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، عام طریقے سے صحابہ کرام، اصحاب بدر بلکہ اصحاب مبشرہ میں سے کئی ایک زندہ اور موجود تھے. ان کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ من کان مستن فلیستن بمن قد مات، جو شخص سنت اختیار کرنا چاہتا ہو، کسی کے طریقے پر کرنا چاہتا ہے، تو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلے. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اس لیے کہ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں فتنے سے معمون نہیں ہوا جا سکتا. ذرا آپ دیکھیے، اصحاب بدر زندہ ہیں، اصحاب مبشرہ میں سے کئی افراد زندہ ہیں. حضرت سعد بن وقاص کی وفات 57 میں ہوئی، بہت سے اصحاب مبشرہ میں سے زندہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود خود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک منفرد موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی جنتی کو روئے زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لے، یہ خود جنتی آدمی ہے. لیکن کس طرح تنبیہ کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام گزر چکے ان کی روش پکڑو. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، کیونکہ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں فتنے کے تعلق سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا. طرح طرح کے فتنے ہیں، ایک بہت سیدھا سادہ فتنہ تو بھول کا فتنہ ہے. جو زندہ ہے ہو سکتا ہے اسے بھول لگ جائے، چوک ہو جائے. ایک فتنہ یہ ہے، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں آدمی کسی غلط بات کو بھی اختیار کر سکتا ہے، اس کا بھی فتنہ ہے. دیکھیے، ہمارے لیے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی ہم کوئی ایسی بات صحابہ کرام کے سلسلے میں کہیں یا سوچیں. سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ دیا اور اس امت کے لیے رہنما کا درجہ دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جو ان کے درمیان جی رہے تھے اور ان کے بلند پایا فرد تھے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو لوگ گزر چکے ان کے روش اختیار کرو، جو زندہ ہیں ان کے بارے میں 100% اطمینان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے سے دو چار ہو جائیں، بھول جائیں یا اور کوئی بات ہو جائے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر الناس قلوبا وعامقهم علما، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ساتھی تھے، جو گزر چکے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص تھے. ابر الناس قلوبا وعامقهم علما، سارے لوگوں سے زیادہ نیک دل اور سارے لوگوں سے زیادہ گہرے علم والے، سارے لوگوں سے زیادہ گہرے علم والے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنا دین قائم کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ فارقوا لہم فضلہم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم قاموا على الهدى المستقيم، ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے اخلاق اور ان کے طرز عمل میں سے جس قدر ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تمسک کرو، کیونکہ یہ لوگ طریقے مستقیم پر ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں جو اول فالاول ہیں، خلفاء راشدین میں سے بھی جو اول فالاول ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا اور ان کے طریقے پہ چلایا جائے گا. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ٹھیک کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا. اگر خدا نخواستہ عدم علم کی صورت میں یا اجتہاد کی صورت میں کوئی ایسی بات کہہ دی یا یہ کہ بھول کر کے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھی یا اللہ تعالیٰ کے بیان کے خلاف تھی، تو کسی نے بھی ٹوک دیا، فوراً رجوع کر لیا. جیسا کہ آپ نے سنا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑھیا نے ٹوک دیا، فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا. تو ان لوگوں کی سیرت اور ان لوگوں کی بنیاد، ان لوگوں کے اخلاق، ہر چیز کی بنیاد یہی تھی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو یہ سلسلہ تو کافی دراز ہوا. اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی کہی گئی ہے یا سوال کے اندر رکھی گئی ہے کہ بدعت میں اور وہ اجتہاد جس کے اندر غلطی ہوئی ہو اس میں کیا فرق ہے، اور بدعت میں اور جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں اس میں کیا فرق ہے. تو اجتہاد کے سلسلے میں آپ یہ بات اچھی طرح سن لیجیے کہ اجتہاد کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے. جب ایک سے زیادہ نصوص موجود ہو، کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں جب ایک سے زیادہ نصوص موجود ہوں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ دونوں میں مطابقت نہیں ہے، تو ضرورت پڑتی ہے کہ ان نصوص کو، ان نصوص کے معنی و مطالب اور مقاصد کو سمجھا جائے اس طریقے سے کہ ہر نص پر عمل ہو سکتا ہے. اس چیز کے سمجھنے میں بعض دفعہ آدمی غلطی ہی کھا جاتا ہے اور بعض دفعہ صحیح طریقے سے سمجھتا ہے. تو اگر نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش میں کسی سے غلطی واقع ہو گئی تو اس غلطی کو مجتہد کی خطا کہیں گے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، مجتہد کی خطا کہیں گے. مجتہد نے یعنی سمجھنے کی کوشش کرنے والے نے جو معنی اور مطلب سمجھا ہے اس پر وہ عمل کرے، اور چونکہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول کا حکم جاننے کی کوشش میں وہ معنی سمجھا ہے لہذا اس پر کوئی گرفت نہیں، وہ اس پر عمل کرے گا اور اس کو ایک ثواب بھی ملے گا. ثواب کس چیز کا ملے گا؟ کہ اس نے خلوص دل سے اللہ کا یا اللہ کے رسول کے کا حکم جاننے کی کوشش کی، لہذا اس اجتہاد کا اس کا ثواب ملے گا. تو ایک ضرورت تو اجتہاد کی ایسے موقع پر پڑتی ہے اور اس میں غلطی اور ثواب دونوں کا امکان ہے. دوسری ضرورت کا پڑتی ہے کہ متعدد روایات ہیں اور ان روایات میں راجح اور مرجوع قرار دینے کی ضرورت ہے. اب اس چیز کی تلاش ہوتی ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت صحیح ہے. پہلی تلاش تو یہی ہوگی کہ روایتیں سب کی سب صحیح ہیں یا کسی کوئی صحیح ہے اور کوئی ضعیف بھی ہے. اس تلاش اور جستجو میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے چوک بھی ہو جاتی ہے، وہ حکم لگا دیتا ہے کہ روایت صحیح ہے اور حقیقت میں صحیح نہیں ہوتی ہے، یا حکم لگا دیتا ہے کہ روایت ضعیف ہے اور حقیقت میں ضعیف نہیں ہوتی ہے. تو اس نے اپنی سی محنت اور کوشش کر لی اس روایت کی صحیح حیثیت کو جاننے کی اور اس کے بعد حکم لگایا، لہذا اس کوشش کا اس کو ثواب ملے گا. اگر صحیح حکم لگایا ہے جیسا تھا ویسا ہی تو ایسی صورت میں اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر غلطی کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا ثواب رائے گا نہیں جانے دے گا، محنت کا ثواب دے گا اور جو غلطی ہوئی وہ معاف کر دی جائے گی. تیسری شکل اور آتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسلام کے دائرے ایسے ہیں یا زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو تغیر پذیر ہیں، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تو اس تبدیلی کے نتیجے میں نئی نئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا شرعی حکم معلوم کرنا ہوتا ہے. ایسی چیزوں کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جامع قواعد رکھ دیے ہیں قیامت تک کے لیے. کن قواعد کی روشنی میں اس کا حکم آدمی تلاش کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حکم لگاتا ہے، یہ اجتہاد ہے، یہ بھی اجتہاد ہے. اور اس اجتہاد میں بھی آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہیروئن اور چرس یہ آج کی ایجاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ زمانے کی تبدیلی اور ترقی یا یہ کہ اس کے تغیر کے نتیجے میں یہ چیز منظر عام پر آئی. اس کا حکم آپ کو لفظوں میں نہیں ملے گا، یعنی قرآن یا حدیث میں کوئی ایسی نص نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے مومنوں چرس اور ہیروئن حرام ہے، آپ کو کوئی ایسی نص نہیں ملے گی ان لفظوں کے ساتھ نہیں مل سکتی. یہ میں بہت واضح مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. لیکن ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. قاعدہ کیا مقرر کیا ہے؟ اس شراب کو اللہ تعالیٰ نے نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام کر دیا، اور اس چیز کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کل ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام، جس چیز کا زیادہ حصہ بھی نشہ لائے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے. یعنی یہ کہ نشہ آور چیز کو مطلق حرام قرار دے دیا. اب آپ نے ہیروئن دیکھی اس کا اثر دیکھا فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ یہ چیز حرام کے دائرے میں آئی. ایک قاعدہ شریعت نے آپ کو بتا دیا, نئی چیز ایجاد ہوئی جس کا نام بھی کوئی نہیں سنتا جانتا تھا, بلکہ 25 برس پہلے بھی اس کا نام نہیں جانا جاتا تھا. اب یہ نئی چیز ایجاد ہوئی, اس کا حکم آپ نے شرعی قاعدے کی روشنی میں فوراً معلوم کر لیا. یہ بھی ایک اجتہاد تھا اور کھلا ہوا اجتہاد. اب یہاں چونکہ بالکل واضح حکم ہے اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں, کبھی کبھی اس میں کچھ پیچیدگی اور پوشیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس وقت آدمی ٹھوکر کھا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہی انشورنس کا مسئلہ ہے, بہت سے لوگ چکرا گئے کہ اس کا کیا حکم لگائے, لیکن شریعت نے جوئے بازی کو حرام قرار دیا ہے, قمار کو حرام قرار دیا ہے. انما الخمر والمیسر, تو خمر اور میسر یعنی جوئے بازی دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اب جب آپ دیکھیں کہ انشورنس میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ گھما پھرا کر کے اسی نتیجے کو دکھاتا ہے جو نتیجہ کی جوئے بازی کے ذریعے جوا کرتا ہے, یعنی ایک قسم کا یہ بھی جوا ہے. اس جوئے کا کوئی وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, اس زمانے میں آ کر کے یہ جوا وجود میں آیا ہے اور خرید و فروخت کے لیے بھی بہت سے جوئے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں. تو وہ چیز جو جوئے کے دائرے میں آتی ہو وہ چیز بھی حرام ہوگی. اس بنا پر آپ حکم لگائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, حرام. کچھ لوگ نہیں اس کو سمجھتے. تو اجتہاد جو ہوتا ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات فرمائی گئی ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے میں اجتہاد کیا جاتا ہے, یا یہ چیز جو نئی چیز وجود میں آ رہی ہے شرعی قواعد کی روشنی میں اس کا حکم جاننے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. تو اس اجتہاد کو بدعت نہیں کہیں گے, بدعت یہ ہے کہ دین میں آپ کوئی نئی چیز ایجاد کریں. اچھا, اب اس کے ساتھ دوسری اختراعات کو لے لیجیے, موٹر اور ہوائی جہاز کو لے لیجیے. تو موٹر اور ہوائی جہاز اور اس قسم کی چیزیں, ٹریکٹر کے ذریعے کھیتی, یہ ساری چیزیں کس دائرے میں آتی ہیں؟ انتم عالم بے امور دنیا کو, اس دائرے میں آتی ہیں. یعنی اس کا تعلق امر دین سے نہیں ہے بلکہ امر دنیا سے ہے, اور بدعت کا تعلق امر دین سے ہے. دین کے امور میں کوئی چیز ایجاد کی جائے یا دین کے امور میں ترمیم کی جائے تو بدعت, اور یہ چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں. لہذا کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ موٹر میں کیوں بیٹھتے ہو, یہ بھی تو بدعت ہے. اس کو بدعت کہنا دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے یا ایک بڑی سی جہالت کے لیے. اس موقع مجھے یاد آتا ہے کہ جب اس قسم کی باتوں کو لوگ سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں تو بڑے عجیب و غریب فتاوے دیتے ہیں. ترکی کی حکومت اس دور سے گزر رہی تھی جب بندوقوں سے لوگوں کو مارا جاتا تھا, یعنی بندوق ایجاد ہو چکی تھی لیکن تلوار کی لڑائی ابھی پورے طور سے بند نہیں ہوئی تھی. تلوار سے بھی لوگ لڑتے تھے, بندوق سے بھی لڑتے تھے. ترکوں نے اتنی بڑی توپ ایجاد کی تھی, اس توپ کے پتھر سے قسطنطنیہ کی چہری دیوار توڑ کر رکھ دی. شاید آج بھی اتنے بھاری بھرکم دہانے کی توپ دنیا میں کہیں نہ پائی جاتی, اتنی بڑی توپ انہوں نے ایجاد کی. تو ان کے مجاہدین اور مخترین نے تو بڑا بڑا کام کیا, لیکن ان کے یہاں جو شیخ الاسلام قسم کے لوگ تھے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بڑا حیرت ناک تھا, اور آج بھی کتابوں کے حواشی میں لکھا ہوا ہے کہ بندوق سے مارنا حرام ہے, بندوق سے جہاد کرنا حرام ہے. لیکن ترکوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے اپنے شیخ الاسلام کے خطے پر عمل نہیں کیا. مصر کو جب انہوں نے فتح کیا تو وہاں کے ممالک حکمراں میں سے جو حکمراں تھا جب اس کے دربار میں یہ خواتین گھسے تو کہتا ہے کہ کیا نہ مردوں کی طرف سے بندوق لے کر کے آئے, آؤ تلوار چلاؤ. بھائی اس مردانگی کا کیا جواز ہے کہ دشمن تو بندوق کے گولے سے آپ کی آبادی کی آبادی تباہ کر دے اور آپ کہیں کہ آؤ مردوں کی طرف تلوار چلاؤ, یہ کوئی بات نہیں. تو فتوا دے دیا تھا اور آج تک یہ فتوا چلا آ رہا ہے کہ بندوق سے لڑائی کرنا حرام ہے, اس لیے کہ یہ بدعت ہے. طرح طرح کی بدعت اور خرافات تو ان کے ہاں ایجاد ہوئی ہے چلی, اور جو بدعت نہیں تھی اس کو بدعت قرار دے دی. آخری نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں دو قسم کی فوجیں تیار تھیں, ایک وہ جو کہ بندوق سے اور توپ سے لڑائی کو جائز سمجھنے والی فوج تھی, اور ایک وہ فوج جس کو ینگ شریف کہتے تھے, اور دوسری وہ فوج جو کہ نیزے اور تلوار ہی لڑائی کو جائز سمجھتی تھی. بالآخر انہی دونوں فوجوں میں لڑائی ہو گئی, اور ینگ شریف نے اس فوج کو جب تباہ کر دیا تو اس کے بعد ان کا راستہ صاف ہوا یورپ والوں سے لڑنے کے لیے. تو دین کے اندر فہم اور بصیرت چاہیے, اور یہ کہ دین کا دائرہ کہاں عبودیت کا ہے اور عبادت کا ہے اور کہاں آزادی اور حریت اور دنیاوی معاملات کو چلانے کا ہے. ان دونوں میں بڑی واضح تمیز ہونی چاہیے, ورنہ آدمی بڑی طرح طرح کے معاملات اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. اس تعلق سے ایک بات اگر آپ لوگ پسند کریں تو بطور جملہ مترجہ کے میں کہہ دوں. وقت کتنا رہ گیا ہے؟ یہ عبودیت اور عبادت کا مسئلہ آ گیا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی بھی توضیح کر دوں. لوگ اس سے بڑا الجھے ہوئے ہیں اور کل پرسوں سے مجھ کو بھی الجھانے کی کوشش کی ہے, حالانکہ یہ مسئلہ بہت صاف اور دوٹوک ہے. عبادت کے پورے نقشے کو سامنے رکھ کر کے پچھلے زمانے سے علماء کرام نے اور کسی مذہب کی تخصیص کے بغیر ہر مکتب فکر کے علماء کرام نے عبادت کی تعریف میں دو چیزیں اختیار کی. ایک تو یہ کہا ہے کہ اقصا غایت التذلل, العبادت ہے اقصا غایت التذلل. یہ لفظ آپ کو پرانی کتابوں میں بھی ملے گا اور نئے زمانے تک جو کتابیں لکھی جاتی رہیں ان کے اندر ملے گا. اور دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ وہ کام جو علی وجہ تقرب کیا جائے, علی وجہ قربت. اقصا غایت التذلل کا کیا مطلب ہے اس کو واضح کر دیں, اور قربت کا کیا مطلب ہے اس کو بھی واضح کر دیں, اور بعض مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ عبادت اور غیر عبادت کو بڑی آسانی سمجھ لیں گے. اقصا غایت التذلل, کسی کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے کمزور, آخری حد تک اپنے آپ کو مذلل کر دینا, تابع کر دینا اس کے حکم سے. یعنی جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے مقابل میں آپ اپنے آپ کو بالکل بے قوت پاتے ہیں, کوئی قوت میرے اندر نہیں, اور میں کسی بھی طرح اس کی گرفت کے دائرے سے باہر نہیں ہوں. یعنی اس کے مقابل میں میں اتنا بے بس, تذلل کا مطلب بے بس وغیرہ, اس کے مقابل میں اتنا بے بس ہوں کہ وہ جس طرح اس کو چاہے پکڑ لے, میں نکل کر کے پکڑ لے. دیکھیے اب بے بسی کے دو درجے ہوتے ہیں, کوئی زبردست ہری بھرکم پہلوان آ جائے زوردار اور طاقتور قسم کا, اور ایک دبلے پتلے انسان کو اس کے مقابل میں خاص کرتے ہیں کمزور قسم, تو وہ پہلوان جیسے چاہے اس کو دبوچ لے اور جس طریقے چاہے وہ لپلٹ کے پھینکے کچھ نہیں کر پائے. تو یہ آدمی اس کے سامنے بے بس ہے, لیکن 100% بے بس نہیں ہے. اقصا آئے تذلل نہیں, پتہ ہی بے بسی نہیں ہے. کیسے؟ پہلوان اس کو پچھاڑ تو سکتا ہے, اس مقابلے میں تو ہار جائے گا, لیکن پہلوان سے بچنے کی بہت سی تدابیر ایسی ہیں کہ جن تدابیر کے ذریعے وہ بچ جائے گا, پہلوان سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. صرف آپ حائل کی سڑک تو دونوں کو چھوڑ دیجیے اور دو گز کے فاصلے پر ایک دوسرے کو دو گز کے فاصلے سے کھڑا کر دیجیے, اور پہلوان صاحب سے کہیے کہ آپ ذرا اس کو پچھاڑ دیجیے, دوڑا کر کے پکڑ کر, اب دونوں دوڑیں, دیکھیے کون بے بس ہوتا ہے. وہ بھاری بھرکم گوشت کا پہاڑ جو ہوگا وہ تو بہت جلدی تھک کر کے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے گا, اور یہ دبلا پتلا جو انسان ہے یہ اس پھرتی سے بھاگے گا اور نکل جائے گا کہ اس کی دوڑ کے مقابل میں پہلوان صاحب کی دوڑ بے بس رہ جائے گی. تو اب اس کے سامنے وہ کلی طور سے بے بس نہیں ہے, بعض پہلوؤں سے بے بس ضرور ہے لیکن 100% بے بس نہیں ہے. کمرے میں بھاگ گیا, دروازہ بند کر لیا, پہلوان صاحب بے بس کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو بے بسی ہوتی ہے تناسب کے اعتبار سے, ایک تناسب ہوتا ہے ایک شخص کی طاقت میں اور دوسرے شخص کی طاقت کی کمی, یعنی ایک ہی طاقت دونوں کے پاس ہے مگر ایک کے پاس زیادہ ہے ایک کے پاس ذرا کم ہے, تھوڑا سا تناسب بدلا ہوا ہے, ایک آدمی ذرا بے بس ہو جاتا ہے اور دوسرا زیادہ قابو پانے والا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے اس طرح بے بس ہو کہ کسی طرح سے نہیں جا سکتا, کسی طریقے سے اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسی ہے کہ نہ آپ بھاگ کر کے بچ سکتے ہیں, نہ کہیں چھپ کر کے بچ سکتے ہیں, نہ کمرہ بند کر کے بچ سکتے ہیں. یا ماسل الجن والانس سے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, کہیں بھاگ کے جائیں گے اللہ کی بادشاہت اور گرفت سے نکل نہیں سکتے. تو یہاں بے بسی بالکل مکمل ہے, عاجز. تو یہ غایت تذلل ہے, یہ اقصا غایت تذلل ہے کہ جس کے سامنے ہر طرح سے بے بس ہے. آپ کی کوئی حکمت بھی اس کو آپ کو اس کی گرفت سے بچانے والی نہیں, تو کسی کے سامنے اس طریقے سے بے بس ہوں تو اس کو کہتے ہیں اقصا غایت تذلل. اب کوئی کام کسی کے لیے اسی تصور کے ساتھ کیا جائے کہ ہم اس کے سامنے پوری طرح سے بے بس ہیں. اس تصور کے ساتھ کوئی کام اس کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو یہی اعلی وجہ تقرب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے بس ہوں, وہ مجھے پکڑنا چاہے تو پکڑ لے, میں کسی حکمت سے بچ نہیں سکتا. مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ پہنچا دے, کوئی حکمت اس کو اس سے روک نہیں سکتی ہے. تو ایک تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بالکل اس کے سامنے بے بس ہیں, دوسرا یہ نیت آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس کا قرب یعنی اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی حاصل کریں. تو جب یہ دو چیزیں کسی عمل میں اکٹھا ہو جائیں تو یہ عمل عبادت ہوتا ہے. اس کو میں ایک مختصر لفظ میں تعبیر کرتا ہوں کہ کسی کو فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے, دیکھیے پہلوان جو قوت ہے وہ تو فطری قوت ہے, وہ کسی غیبی قوت کے ذریعے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کمرے میں بند ہو گئے, اب وہ پہلوان چاہتا ہے کہ آپ مر جائیں یا آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو لاکھ مرتبہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, اس کے چاہنے کچھ نہیں ہوگا, اس کے پاس کوئی غیبی قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے فوراً ٹوٹ جائے گی, اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قوت جو کسی وسیلے کی محتاج ہوتی ہے یہ تو فطری قوت ہے, لاٹھی کے مارو تو ٹانگ ٹوٹے گی, یہ فطری قوت ہے. اور صرف چاہ جانے سے ٹانگ ٹوٹ جائے یہ غیبی یا فوق الفطری قوت ہے. تو کسی ہستی کو فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر اس کے تقرب کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اصل میں یہی عبادت ہے. عبادت کے جتنے کام ہیں پورے کتاب و سنت میں آپ تلاش کر لیجیے, سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے یعنی غیبی طریقے پر تصرف کیا کا کام کرنے والا سمجھ کر کے اس کے تقرب کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کیا جائے تو یہ عبادت ہے. اب آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے آپ کو فائدہ نقصان پہنچا دے اور اس کی قربت کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ عبادت ہے. اب اس معاملے کو سمجھ لینے کے بعد دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں, اس لیے کہ لوگ اس میں بہت الجھے ہیں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی لوگوں نے اس معاملے میں بڑا الجھاؤ پیدا کیا کہ عبادت کیا چیز ہے. تو کہا یہ ہے کہ عبادت کہتے ہیں کسی کی اطاعت مطلقہ یا اطاعت مستقلہ, اطاعت مستقلہ ہی کا دوسرا نام عبادت. یہ خیال بالکل غلط ہے, یہ خیال بالکل غلط ہے. دیکھیے بتوں کی جو عبادت ہوتی تھی اس کو بھی تو عبادت کہا گیا ہے اور اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی قوم کی ماں تعبدوں, تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظر لها عاکفين, ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر اعتکاف کیے رکھتے ہیں یا اس کے مجاور بنے رہتے ہیں. تو یہ عبادت تو کرتے تھے بتوں کی, کیا بتوں کی اطاعت بھی کرتے تھے؟ یہاں تو سرے سے کوئی اطاعت ہی نہیں موجود ہے, عبادت موجود ہے. اس سے زیادہ واضح مثال لے لیجیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے عیسائی لوگ, قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی شخصیت کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں اور یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, کیا یہ اطاعت بھی کرتے تھے؟ اطاعت کیا, یہ تو معصیت تھی. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ معصیت کرتے تھے, ان کی نافرمانی کرتے تھے. اس لیے عبادت اور اطاعت ایک چیز نہیں ہے بلکہ بسا اوقات دونوں میں تضاد اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ ایک چیز عبادت ہے اور اطاعت نہیں بلکہ معصیت ہے, یا ایک چیز عبادت ہے لیکن اطاعت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جیسے بتوں کی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز عبادت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے, عبادت ایک پہلو سے ہے اطاعت دوسرے پہلو سے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں, اب اس اعتبار سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اس اعتبار سے اس کو عبادت کہیں گے. اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں, اس اعتبار سے یہ اطاعت کا تو عبادت اور اطاعت کا یہ فرق آپ سامنے رکھیں گے تو بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کسی قبر کے سامنے جاتا ہے اور اس سے کوئی مراد طلب کرتا ہے, یا یہ کہ اس کے سامنے مرغا یا بکرا یا اور کوئی چیز پیش کرتا ہے, کس مقصد سے؟ تاکہ وہ صاحب قبر خوش ہو جائے, اس کی خوشنودی آتی ہے. یہاں دو تصور کا فرما ہوتے ہیں. ایک تصور تو یہ ہے کہ جو انسان قبر کے اندر دفن ہے وہ غیبی طور پر فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے, غیبی طور پر, یعنی کہ نکل کر کے زندہ ہو کر کے آئے گا اور لاٹھی کے مارے گا تو سانس اٹھے گی, غیبی طور پر. وہیں قبر کے اندر پڑا پڑا جائے گا تو ختم کر دے گا, تو غیبی طور پر فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے یا کوئی کام کیا جاتا ہے اس کی رضامندی کے لیے, تو یہ ٹھیک وہی چیز ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. کسی کو غیبی طاقت کا مالک سمجھ کر کے یا فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے اس کی رضامندی کے لیے, اس کی خوشنودی اور تقرب کے لیے کوئی کام کر رہا, یہی ہو رہا ہے, تو اس کو بھی عبادت کہیں گے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں قبروں پر جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں یہ حقیقت میں غیر اللہ کی عبادت ہے, اس کے ساتھ شرک ہے. اس کی وہ تو اختیار میں بھی اس کو شریک سمجھا جا رہا ہے اور اس کا جو حق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے اس میں بھی اس کو شریک کیا جا رہا ہے. یہ بدعت کی سب سے زیادہ سنگین شکل ہے. یہ بدعت کی, یعنی جب انسان اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد بھی ان چیزوں کو دین میں داخل کرے تو اس کو بدعت تو کہیں گے, لیکن بدعت کی نہایت ہی سنگین شکل ہے, سب سے خطرناک شکل ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا موضوع جو تھا اس کے لیے تو غالباً وقت نہیں باقی بچ گیا, بچا ہے ابھی, تو اس پانچ منٹ میں آپ لوگ چاہیں کوئی سوال وغیرہ کر لیں, اس لیے کہ اب نئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے, مزید کوئی وقت ملا تو باقی ساری چیزیں پوری کر دی جائیں گی. مگر بہرحال اس طریقے سے میں قطعی طور سے مطمئن نہیں ہوں. دو تین چیزیں تو پائی جاتی ہیں, ایک حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو, اور دوسرے یہ کہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ گردن فلاں مقدار پر کاٹو. تو یہ دو چیزیں تو پائی جاتی ہیں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور خاص مقدار پر گردن کاٹی جاتی ہے, لیکن یہ کہ اب ہاتھ کی شرط شریعت کے کسی حکم میں لگی ہوئی نہیں ہے, اس لیے 100% اس پر نفیر نہیں کیا سکتا, مگر یہ قابل اطمینان چیز نہیں ہے, میں مطمئن نہیں ہوں اس سے. اللہ عالم بسوا. دیکھیے, اذان کا جو معاملہ ہے, اذان کا مقصد اذان کے وجود میں آنے کے ساتھ متعین کیا گیا, نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا یہ مقصد تھا. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ الصلاۃ جامعۃ پکار دیا جائے. اس مشورے کے مطابق حکم دیا گیا کہ جاؤ اور الصلاۃ جامعۃ پکارو, اور پکارا بھی گیا. اسی دوران میں دوسرے نے خواب دیکھا اور اس میں اذان کی تعلیم دی گئی, تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا یہ اذان کا مقصد تھا, یا کسی خاص چیز کے اعلان کے لیے اذان کرنا یہ اذان کے مقاصد میں تھا. اس مقصد کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ رمضان میں, یعنی اذان ایجاد ہونے کے کچھ عرصے کے بعد, رمضان میں سحری کے وقت اور فجر کے طلوع کے درمیان فرق بتانے کے لیے ایک مزید اذان کا حکم دیا گیا. یعنی اس اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا مقصود نہیں تھا, بلکہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب اذان کے وقت میں تھوڑی سی مقدار باقی رہ گئی ہے, یعنی اتنا وقت ہو چکا ہے کہ سحری کھا لو, تاکہ اس کے بعد فجر کی اذان ہو اور فجر کی اور اس اذان کے ساتھ ہی سحری چھوڑ دو, اور اس کو باقاعدہ طریقے سے بتایا گیا. اس لیے یہ عمل ایسا تھا جو اپنے اندر اجتہاد کی گنجائش رکھتا تھا. حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زورا, یعنی مسجد نبوی کے آپ پچھم پر نکلیں تو اس وقت ترکوں کا بنا ہوا ریلوے اسٹیشن جہاں موجود ہے اس کے قریب قریب, اس سے کچھ پہلے مقام پتا جس کو زورا کہتے ہیں, تو زورا میں بازار لگتا تھا, اور چونکہ دور دراز سے بہت دور دور سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے, اس لیے وہ دن بازار کے لیے زیادہ مناسب پڑتا تھا. تو لوگ صبح سے بازار لگا دیتے تھے اور آنے والے جا کر کے بازار میں اپنی اپنی ضرورت خریدتے تھے. گھڑی نہیں تھی اور عام طریقے سے سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا تھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے سحری کا وقت ہو جانے پر ایک اذان کہلائی گئی تاکہ آدمی سحری کھا لے اور نماز کی اذان سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے, اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پہلے زورا کے مقام پر آدمی بھیج کر ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے اذان کہنے کا حکم دیا. اس اذان کو سننے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹیں, سامان رکھ کر کے غسل کریں, صفائی کریں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد نبوی میں آ جائیں. اس قیاس کی بالکل واضح گنجائش ہے, یا اس اجتہاد کی بالکل واضح گنجائش ہے کہ اذان کے ذریعے سے نماز کا یا نماز کے پیشگی جس عمل کو انجام دینا ہے اس عمل سے فارغ ہونے کا اعلان کیا جا سکتا ہے اذان کے ذریعے سے, کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے سلسلے میں یہ طریقہ بتایا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے ایک یعنی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو قرب وقت کی اطلاع دی. لہذا اور وہ خلفاء راشدین میں بھی تھے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنے کی اجازت یا اس کا حکم ہے. لہذا اگر ایسے حالات ہوں تو ایسے حالات میں ایک اذان کہی جا سکتی ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب ہمیں گھر پلٹ کر کے غسل وغیرہ کر لینا چاہیے اور جمعہ کے لیے چلے جانا چاہیے. اس اذان کا اور موجودہ دور میں مسجد کے اندر امام کے سامنے یا اس کے قریب قریب کھڑے ہو کر کے امام کو خطبے سے 5 منٹ پہلے ایک اذان چھوڑ دی جاتی ہے, اس اذان سے کس اذان سے نہ مقصد کا تعلق ہے نہ طرز عمل کا تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بالکل نئی اور دوسری چیز ہے.
خیر من النوم
جو حضرت عمر نے بڑھایا, حضرت عمر نے نہیں بڑھایا, یہ تو نبی حسن نے حکم دیا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بڑھوایا تھا اذان میں تو وہ بدعت
ہے. نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ بات تو حضرت بلال کو نبی حسن نے کہی کہ جاؤ اور جا کر کے فجر کی نماز پڑھو.
رات وقت ختم ہو گیا ہے. نہیں, ختم ہو گیا ہے.